فاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. صلى الله عليه وسلم. وقت کے امام کے حضور ادا احترام کے لیے، ان کے جد امجد کی شہادت کی تسلیت پیش کرنے کے لیے، ان کی نظر لطف کے حصول کے لیے درود بھیجے محمد و آل محمد. صلی علی محمد محمد وعجل فرجہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين، حبيب إله العالمين، أبي القاسم محمد. صل على محمد آل محمد وعجل فرجه، وعلى آله الطيبين الطاهرين، سيما بقية الله في الأرزين. قال الله تعالى في كتابه الكريم، بسم الله الرحمن الرحيم، أم حسبت أن أصحاب الكهف والرقيم كانوا من آياتنا عجبا. درود بھیجے گا محمد و آل محمد. صلی علی محمد آل محمد وعجل فرجہم. خدا مثال کا انتہائی لطف و کرم ہے، انتہائی احسان ہے. پروردگار عالم نے اہل بیت اطہار علیہ السلام کی خوشیوں میں خوش اور ان کے غم میں غمگین ہونے کی سعادت نصیب کی. دنیا میں پتہ نہیں کتنے لوگ ہوں گے جو آج کی دیسی شب سے غافل ہوں گے کہ یہ شب کیا ہے، کس ہستی کی شہادت کی شب ہے. خدا مثال نے آپ کو یہ توفیق دی کہ جس غم میں اہل بیت اطہار علیہ السلام کا گھرانہ غمگین ہے، آپ بھی اس میں غمگین ہیں. غم انسان کو بہت ہیں، لیکن غم کا بھی ایک مقام ہوتا ہے. بلکہ شاید یہ جملہ میں ابھی صرف دعوے کے طور پہ کہوں، ثابت ابھی نہیں کر سکوں گا، لیکن مجھے تقریباً یقین ہو گیا ہے، شاید 100% پہ نہ آیا ہوں، لیکن تقریباً یقین ہو گیا ہے کہ غم اللہ کی دی بھی بہت بڑی نعمت ہے. خوشی اتنی بڑی نعمت نہیں ہے، غم بہت بڑی نعمت ہے. اگر غم نعمت الہیہ میں بڑی نعمت نہ ہوتی تو خدا اہل بیت کو اتنے غم نہ دیتا. ان کو غم بہت دیے ہیں خدا نے، اس کا مطلب ہے غم بہت بڑی نعمت ہے. اب یہ ہم انسانوں کے سمجھنے میں دشواری کا معاملہ ہے کہ ہمیں یہ سمجھ میں نہیں آتا کہ غم نعمت کیسے ہے. تو کوئی غم نہیں مانگے گا خدا سے، ہر آدمی خوشی مانگے گا، لیکن یہ سمجھنا پڑے گا کہ غم نعمت ہے. بہرحال اہل بیت اطہار علیہ السلام کے غم میں غمگین ہونے کی اس سعادت کے حاصل ہونے پر شکرانہ بجا لانے کے لیے، امام کے حضور شہادت کی تسلیت پیش کرنے کے لیے درود بھیجے محمد و آل محمد. صلی علی محمد آل محمد وعجل فرجہم. پروردگار عالم نے اپنے دین میں انسانوں کی جو تربیت کا طریقہ کار اختیار کیا ہے اس کا حصہ زور زبردستی قطعاً نہیں ہے. خدا دین میں زور زبردستی نہیں چاہتا ہے. مشہور و معروف آئے کریمہ لا اکراہ فی الدین، جو خدا چاہتا ہے وہ یہ ہے کہ ہم خود معرفت حاصل کریں، پہچانیں معاملے کو. جب پہچان لیں گے تو خود بخود ہماری عقل کنونس ہو جائے گی، معتقد ہو جائے گی کہ ہمیں ایک کام کر لینا چاہیے. یہ جو مغربی ممالک میں اس وقت اتنی صفائی ستھرائی ہے، اتنا یہ لوگ ہائیجین کے اوپر اور کلین لینس وغیرہ کے اوپر اتنا کام کرتے ہیں، کیا یہ ہمیشہ سے ایسے تھے؟ چند سو سال پہلے تک دنیا کا کچرا ترین ملک یہ سمجھے جاتے تھے، گندے ترین لوگ سمجھے جاتے تھے. اگر میں ہسٹری میں سے جو کچھ ہے وہ یہاں پہ بولوں تو انسان کو طبیعت میں الجھن ہونے لگتی ہے، یہ زندگی کیسے گزارتے تھے. یعنی مشہور تھا، بہرحال اب میں پیچھے نہیں جاؤں، وہ فضول سی باتیں لگنے لگتی ہیں، بہت عجیب حالت تھی. لیکن آخری 150-200 سال میں کنونس ہو گئے سائنس کی وجہ سے، دوسری چیزوں کی وجہ سے، کہ صفائی ستھرائی ضروری ہے. اب جو وہ کنونس ہوئے تو جو ہمارا دین ہمیں نہیں کنونس کر پا رہا ان کو سائنس نے کنونس کر لیا. یہی قوم جو چند سو سال پہلے تک گندی ترین تھے وہ اب ظاہری صفائی کے معاملے میں صفائی صاف ترین قوم بن گئے. کیوں ایسا ہوا؟ وہ مینٹلی کنونس ہوئے، ذہن سے اپنے معتقد ہو گئے کہ یہ صفائی ہمارے لیے ضروری ہے. کاش ہم لوگ اپنے دین کے معاملے میں اتنے معتقد ہو جائیں. تو دین کا راستہ زور زبردستی کا نہیں ہے. دین کا راستہ کیا ہے؟ آپ خود معاملے کو سمجھیں. جب معاملہ آپ کو سمجھ میں آ جائے گا تو پھر کوئی پولیس بٹھانے کی ضرورت نہیں ہے، کوئی فوج بٹھانے کی ضرورت نہیں ہے. جو انسان سمجھ لے گا وہ اپنے کام کو صحیح کرے گا. اب کل تک جو آپ کی خدمت میں عرض ہوا وہ یہ کہ اگر کسی انسان کو اپنی عقل کو بہتر بنانا ہے، اہل بیت نے نسخے بتا دیے، یہ کرو گے تمہاری عقل بہتر ہو جائے گی، خدا نہ کرے یہ کام کرو گے تو تمہاری عقل کے اندر کمزوریاں آئیں گی. کل مولا کا فرمان آپ کی خدمت میں عرض کیا، درود بھیجے گا محمد و آل محمد، صلی علی محمد آل محمد و عجل فرق. فرمایا کہ اگر کسی کی آنکھیں شہوت پسندی پر مائل ہو جائیں، نفسانی خواہشات کو اپنی آنکھوں سے پوری کرتا ہے، تو اس کی عبرت کی طاقت ختم ہو جائے گی، عبرت نہیں لے گا یہ. اب دو راستے ہیں ہمارے پاس، در حقیقت ایک ہی راستہ ہے، دوسرا میں امکان کے طور پہ کہہ رہا ہوں. مثلا فرض کریں کوئی یہ کہے کہ بھائی یہ ایک اخلاقی نصیحت ہے، آپ اس کو نصیحت کی حد میں رکھیں. دوسرا راستہ یہ کہ ہم یہ کہیں صرف نصیحت نہیں ہے، یہ قانون ہے طبیعت کا، یہ طبیعت کا قانون ہے کہ اگر کسی نے اپنی آنکھوں کو شہوت پسندی کی طرف مائل کر لیا ہے، اس کو اس کی آنکھوں کا کام یہ ہے، تو اس کے نتیجے میں کیا ہوگا؟ اس کے اوپر کسی چیز کی عبرت نہیں آئے گی. کیا مطلب؟ یہ قبرستان جائے گا لیکن موت کے معاملے میں عبرت نہیں لے گا. یہ لوگوں کے گناہوں کے برے اثر کو دیکھے گا پھر بھی گناہ کے معاملے میں عبرت نہیں لے گا. کیوں عبرت نہیں لے رہا ہے؟ چونکہ امام نے قانون دیا تھا کہ جس کی آنکھیں شہوتوں کی طرف چلی جاتی ہیں، شہوتیں اس کے اوپر غالب آ جاتی ہیں، اس کی عبرت کی طاقت ختم ہو جاتی ہے. تو اب آپ نے اس کو قانون سمجھنا ہے یا نہیں سمجھنا ہے؟ اگر آپ قانون سمجھیں، اور میں بتا رہا ہوں اس کے سوا کوئی راستہ نہیں ہے، چونکہ فرمان معصوم کا ہے، اس میں کوئی راستہ ہی نہیں ہوتا، کوئی استثناء بھی نہیں ہوگا کہ ہم کہیں نہیں یہ ایکسیپشن ہوگا، نہیں ایکسیپشن نہیں ہوتا اس میں. یہ جیسے ہم میتھمیٹیکل فارمولاز میں کہتے ہیں 2+2=4 ہے، جو کچھ بھی کر لو 4 ہی رہے گا، تو یہ اس قسم کی ایک بات ہوتی ہے. تو آپ اس کو سمجھ لیں، خود بخود آپ کو ایک بصیرت مل جائے گی، خود بخود آپ کی زندگی میں ایک فنکشن ایکٹیو ہو جائے گا. وہ کیا فنکشن ایکٹیو ہوگا؟ عبرت لینا. خدا نے متعال اتنا قرآن کریم میں فرماتا ہے، فَاعْتَبِرُوا يَا أُولِي الْأَبْصَارِ، اے صاحبان بصیرت عبرت لو. اب آپ دیکھ رہے ہیں امام کے اس آئے، یہ جو آئے کریمہ میں نے آپ کی خدمت میں عرض کی، یہ اس روایت کو بیان کر رہی ہے. وہ روایت میں کیا تھا؟ جس کی آنکھوں پہ شہوت غالب ہوتی ہے اس کی عبرت کی طاقت بند ہو جاتی ہے. فَاعْتَبِرُوا يَا أُولِي الْأَبْصَارِ، اے صاحبان بصیرت عبرت لو. جس کی بصیرت زندہ ہوگی وہ عبرت لے گا، اور کس کی بصیرت زندہ ہوگی؟ جس نے اپنی بصیرت کو، آنکھوں کو شہوتوں میں غرق نہ کیا ہو. بہت آسانی سے آیتیں اور روایتیں نزدیک آ جائیں گی. تو آپ ایک قانون سمجھ لیں، اس کے اوپر عمل کریں، آپ کی زندگی ایک خاص راستے پہ چل نکلے گی. اب اس معاملے کو تھوڑا سا اور آگے بڑھاتے ہوئے، اور مولا کا جو عظیم الشان اقوال کا مجموعہ ہے حقوق کے حوالے سے، اس کو عرض کرتے ہوئے ایک پوائنٹ آپ کی خدمت میں عرض کروں گا. درود بھیجے گا محمد و آل محمد صلی علی آل محمد وعجل فرجہ. بہت دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ کوئی یہ کہتا ہے کہ مولانا کوئی ذکر بتائیں جس سے ہماری زندگی میں یہ بہتری آ جائے. بہت دفعہ ایسا ہوتا ہے. ہم اہل ذکر ہیں نہیں، صاف بات ہے، میں نہیں ہوں کہ میں بتاؤں کسی کو کیا ذکر کرے کیا نہ کرے. اپنی زندگی میں بھی کوشش کرتا ہوں کہ مجھے کوئی چیز ملے، پھر میں اس کو اپنے اوپر آزماؤں، دیکھوں مجھے کیا فائدہ ہوا، کیا نقصان ہوا، مجھے اس سے کیا ملا. لیکن مجھے ایک بات سمجھ میں آئی ہے، وہ یہ کہ آپ اپنی زندگی کو صرف ذکر کے اوپر نہیں چلا سکتے. لاکھوں ذکر کرتے رہیں، صرف ذکر کے اوپر زندگی نہیں چل سکتی. اصل زندگی عمل کے اندر ہے، زبان میں نہیں ہے. اصل زندگی عمل کے اندر ہے. اچھا، یہ جو عمل میں زندگی ہے یہ کیا ہے اور کس طریقے سے ہے؟ ایک بالکل بچکانہ سی مثال آپ کی خدمت میں عرض کروں گا. ایک بار پھر درود بھیجے گا محمد و آل محمد صلی علی محمد آل محمد وعجل فرج. آپ نے، میں معذرت چاہتا ہوں، یہ میں چونکہ میرا ٹیچنگ کا سابقہ ہے تو میں بچوں سے بات کرنے کا مجھے ڈھنگ وہاں پہ سیکھنے کو ملا تو میں اس کو استعمال کرتا ہوں. تو آپ نے کبھی دیکھا ہوگا بچے پزلز لے کر آتے ہیں، پزلز کو بناتے ہیں. تو مثلا پزل میں کوئی بلڈنگ بنے گی، کوئی سین بنے گا، تو وہ ایک ایک ٹکڑے کو لگاتے ہیں. اچھا، اگر وہ ٹکڑے صحیح لگ رہے ہوں تو باقی ٹکڑے لگانا بھی آسان ہو جاتا ہے، اور اگر وہ ٹکڑے غلط لگ رہے ہوں تو اب کوئی صحیح ٹکڑا بھی اپنی جگہ پہ نہیں لگ پاتا، یہ آپ نے غلط جگہ پہ لگا دیا اس کو. اچھا، اگر ٹکڑے صحیح لگ رہے ہوتے ہیں تو تصویر بننا شروع ہو جاتی ہے، اور غلط لگ رہے ہوتے ہیں بے ہنگم سی چیز سامنے آ جاتی ہے، کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا ہوتا یہ ہو کیا رہا ہے. مشین کو دیکھ لیجئے، کوئی فرض کرنے کوئی مشین تھی، اس میں 100 پرزے تھے، آپ نے مشین کھول دی، پرزے بکھر گئے. اب آپ نے دوبارہ اس کو اسمبل کرنا ہے، اور پرزے اگر آپ نے پہلے دوسرے تیسرے پرزے صحیح لگا لیے تو باقی پرزوں کو اسمبل کرنا آسان ہو جائے گا، اور اگر یہ آپ نے صحیح نہیں لگائے اب آپ کے سامنے پرزوں کا ڈھیر بکھرا ہوا ہوگا اور جو آپ بنانا چاہتے تھے وہ نہیں بنے گا. آپ تصور کریں، ہم انسان، ان کی زندگی ایک پزل ہے. ہم انسان، ہماری زندگی ایک مشین ہے جس کے 100 پرزے ہیں اور وہ بکھرے ہوئے ہیں. ان کو ہم نے ہر پرزے کو، ہر پزل کے پیس کو صحیح جگہ فٹ کرنا ہے. جیسے جیسے فٹ کرتے جائیں گے تصویر صحیح ہوتی جائے گی، اس مشین کا فنکشن آنا شروع ہو جائے گا. اور اگر آپ نے پرزے غلط لگائے یا پزل کے کچھ ٹکڑے غائب ہو گئے، اب یہ کام نہیں ہوگا. اب آپ لاکھ سر مار لیں، نہ پزل بن رہا ہے اور نہ مشین بن رہی ہے، کام خراب ہوئے جا رہا ہے. ہم انسان کس پزل کے اوپر بنے ہوئے ہیں؟ ایک پہلو سے ہماری ساری زندگی حقوق کے اوپر بنی ہوئی ہے، ذمہ داریوں کے اوپر بنی ہوئی ہے. یہ حقوق اور ذمہ داری اگر انجام پاتی چلی جائے، ایک پزل کا ٹکڑا صحیح لگ گیا، دوسرا لگانا آسان ہوگا، تیسرا لگانا آسان ہوگا. خدا نہ کرے، نعوذ باللہ، اگر ٹکڑے صحیح نہیں لگائے، یہ زندگی صحیح نہیں چلنے والی، یہ پھنستی چلی جائے گی. وہ ہمارا ایک بھائی کا دوست تھا، اس نے کہیں نئی موٹر سائیکل لی تو وہ شوق میں کرتا تھا کہ ہر کچھ عرصے کے بعد پوری موٹر سائیکل کھولتا تھا، دوبارہ اس کو اسمبل کرتا تھا، اس کو مزہ آتا تھا اس کام میں. اور اگر کہیں ایک آدھ پرزہ مس ہو جاتا ہے تو پھر گئے. آپ انسان اپنے آپ سے پوچھو، خدا نے ہماری بلڈنگ کے لیے نقشہ کیا بنایا ہوا ہے؟ اس نقشے کو ڈھونڈو جو خدا نے ہماری بلڈنگ کے لیے بنایا ہے. اس کو اگر آپ نے پکڑ لیا، آپ کی زندگی صحیح راستے پہ چلنا شروع ہو جائے گی. دو تین مثالیں دینے کی کوشش کی میں نے، اب میں اس کو فٹ کرنے کی کوشش کرتا ہوں. درود بھیجے گا محمد والے محمد پر، صلی علی محمد والے محمد وعجل فرجہم. مولا کا فرمان ہے، اس کو جمع کیا گیا، اس کا نام لکھا گیا رسالۃ الحقوق، جو انسانوں نے حق دوسرے انسانوں کے دینے ہیں اس کا مجموعہ. سب سے پہلے مثلا خدا کا کیا حق ہے، نبی کا کیا حق ہے، امام کا حق، والدین کا حق، بھائی بہن، اعزہ اقربا، اجنبی، ساتھ چلنے والا، ہمسایہ، ان سب کے حق. اچھا اگر کوئی شخص ان حقوق کو ایک ایک کر کے ادا کرتا رہے تو کیا ہوگا؟ یہ بالکل ایسا ہی ہے جیسے مثلا غیر معصومین میں پہلا حق ہے والدین کا، اگر والدین کے حق ادا کرنے میں کامیاب ہو گیا تو کیا ہو گیا؟ یہ سمجھ لو پزل کے 50% پیسز پہلے جھٹکے میں صحیح لگ گئے، آدھی تصویر تو بن گئی. کیوں؟ بنیاد اس نے صحیح کھڑی کر لی. بنیاد کیا تھی؟ تم نے اپنے والدین کا حق دینا ہے، یہ دے دیا، آدھی پکچر صحیح ہو گئی. باقی پکچر بنانا بہت آسان ہے، بناتے چلے جاؤ، ایک ایک کر کے حقوق ادا کرتے چلے جاؤ، تمہاری پکچر لگ جائے گی. اچھا اگر یہ پکچر صحیح بن گئی تو کیا ہوگا؟ آپ یقین مانو، یہ میں آپ کو گارنٹی سے عرض کر رہا ہوں، اگر پکچر صحیح بنتی گئی تو جو ذکر آپ کی زبان پہ جاری ہونا ہے وہ خدا سکھاتا چلا جائے گا. ہم لوگ سمجھ رہے ہیں پہلے میں نے ذکر سیکھنا ہے پھر میرے عمل نے صحیح ہونا ہے. نہیں عزیزم، پہلے عمل نے صحیح ہونا ہے پھر خدا نے ذکر بھی دینا ہے، پہلے عمل سیکھنا ہے. اچھا یہ پیٹرن ہے کیا؟ میں روایت آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں، مستندات الحمدللہ میرے پاس موجود ہوتے ہیں کہ اگر کبھی مجھ سے کوئی طلب کرے تو میں اس کو دے سکوں. حتی الامکان کوشش کرتا ہوں روایت وہی پڑھوں جس کا میں مستند اپنے اوپر اطمینان سے کر سکوں کہ ہاں بھائی یہ مستند ہے. آیت اللہ العظمیٰ بہجت اس روایت کے مختلف انداز ہیں نقل کے، ان میں سے ایک انداز کو بیان کرتے تھے، اس سے میں عرض کرتا ہوں تاکہ جو بات ہے یہ مستند ہو جائے. درود بھیجے گا محمد و آل محمد صلی علی محمد. مشہور و معروف روایت ہے، فرمایا کہ تم جو جانتے ہو اس پر عمل کرو، جو نہیں جانتے وہ خدا تمہیں سکھا دے گا. دوبارہ عرض کرتا ہوں، جو جانتے ہو، جو حق میں سے تم نے پہچان لیا ہے اس پہ عمل کرو. اسٹارٹنگ پوائنٹ کیا تھا؟ مجھے کہیں سے کوئی حق مل گیا ہے، کہیں سے کوئی علم مل گیا ہے، اور صحیح علم. جیسے ہی ایک علم ملا ہے میرے اوپر کیا ذمہ داری آئی ہے؟ اس پہ عمل کرو. اگر میں نے علم پر عمل کر دیا اب کیا ہوگا؟ اب جو میں نہیں جانتا تھا وہ خدا مجھے سکھانا شروع کر دے گا. ہاں ایک اور روایت نے فرمایا کہ یہ وہ علم ہوگا جس میں کبھی جہالت نہیں آئے گی. میں کتاب سے علم پڑھتا ہوں، اس میں جہالت کا چانس ہوتا ہے. اگر کوئی عمل کرے اس پر جو وہ جانتا ہے حق میں سے، تو خدا اس کو وہ علم دیتا ہے جس میں جہالت کا کوئی چانس نہیں ہوتا ہے. معصوم کی روایت ہے، درود بھیجے گا محمد و آل محمد صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرج. آپ کو کوئی چیز پتا چلی؟ جیسے کل آپ کو چار پوائنٹس پتا چلے کہ اگر ان چار پہ عمل کرو تو عقل صحیح ہو جائے گی. جیسے ہی آپ کو پتا چلا، آپ نے ٹھان لیا کہ میں نے اس پہ عمل کرنا ہے، جیسے ہی آپ نے ٹھانا کہ میں نے عمل کرنا ہے، آپ کے پزل کے پیسز صحیح ہونا شروع ہو گئے، پزل کے پیسز صحیح ہونا شروع ہو گئے. جیسے ہی آپ نے یہ ٹھانا کہ میں نے عمل کرنا ہے، اب خدا نے آپ کو ایک علم دینا ہے جس میں کوئی غلطی کا چانس نہیں ہوگا. صحیح ہے؟ یہ علم آپ کے ساتھ کیا کرے گا؟ یہ آپ کو علم بتائے گا کہ اب تمہیں کرنا کیا ہے. خدا مثال قرآن کریم میں فرماتا ہے وَجَعَلْنَا لَهُ نُورًا يَمْشِي بِهِ فِي النَّاسِ، ہم اس کے لیے نور قرار دے دیتے ہیں ایسا اس کے درمیان رہتے ہوئے لوگوں کے درمیان زندگی گزارتا ہے، نور گائیڈ کرتا ہے اسے، تمہیں اب کیا کرنا ہے. صحیح ہے؟ تو پہلے ایک علم آیا، حق کا علم، آپ نے اس پہ عمل کر دیا، مولا کا کوئی فرمان آپ کو ملا، صحیح فرمان، آپ نے اس پہ عمل کیا. جیسے عمل کیا، علم کے دروازے آپ کے لیے کھل گئے، ہدایت کے دروازے کھلنا شروع ہو گئے. اب آپ کا کام یہ بس عمل کرتے چلے جائیں. اگر عمل کرتے چلے گئے، آپ کا پزل بالکل صحیح ہو گیا، آپ کی پکچر بالکل صحیح ہو جائے گی، آپ وہ انسان بن جائیں گے جس کا بلو پرنٹ خدا نے قرآن میں دیا ہوا ہے، آپ وہ انسان بن جائیں گے. پھر آپ کے ذریعے سے وہ فنکشن کام نظر آئیں گے جو خدا کائنات میں لینا چاہتا تھا، وہ کام پھر آپ کرتے نظر آئیں گے، پھر آپ فضول کام کرتے نظر نہیں آئیں گے. پھر آپ کو خدا وہ کام کی سعادت دے گا جس کی خاطر اس نے کائنات خلق کی ہے. یہ سب کہاں سے شروع ہوگا؟ ایک علم جس پہ عمل ہوا ہے. اور خدا نہ کرے اگر ایسا نہیں ہوا، ہاں یہ بھی سوچنا پڑتا ہے نا، اگر علم ملا اور عمل نہیں کیا تو تھوڑی ہی دیر میں یہ جو علم ملا تھا یہ ہاتھ سے نکل جائے گا. بندے نے اگر ابھی بھی پکڑ لیا کہ بھائی میرے سے کچھ غلطی ہو گئی ہے، میرے ہاتھ سے علم نکل گیا ہے، اگر پکڑ لیا واپس آ گیا الحمدللہ رب العالمین، اگر واپس نہیں آیا تو کیا ہوگا؟ دوسرا اسٹیپ، اب یہ علم کا مسخرہ کرے گا. جو علم اس کو ملا تھا نا، اس نے عمل نہیں کیا تھا، کچھ دیر میں یہ اس علم کا مسخرہ کرے گا، یعنی کہے گا اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے، یہ اس کے ساتھ تمسخر کرے گا. یہ قرآن کریم کے میں آپ کو اسٹیپس بتا رہا ہوں، قرآن کریم نے سب اسٹیپس دیے ہیں. تو قرآن کریم نے کس کو یہ ذمہ داری دی ہے کہ مثلا وہ مسخرہ کرے گا، بتایا کہ کرے گا؟ کہا یہ کافر ہے. کافر کیا مطلب؟ اس کو ایک علم ملا تھا، اس نے اس علم کا انکار کیا تھا. جب انکار کیا تو اس کو اس مصیبت میں خدا نے مبتلا کر دیا کہ یہ اب حق کا مسخرہ کرتا ہے. صحیح ہے؟ یہ سب نظام ہے، یہ اسی طرح چلے گا. توڑنے کا راستہ کیا ہے؟ اس بدبختی سے نکلنے کا راستہ کیا ہے؟ عمل کرو، عمل کرو. کل آپ کی خدمت میں تین چار باتیں عرض کی، بار بار اس لیے دہرا رہا ہوں کہ بہت سارے لوگوں نے شاید نہ سنا ہو، یاد نہ رہا ہو. تو کل مثال کے طور پر بات عرض ہوئی کہ اگر اپنی آرزوؤں کو لمبی لمبی کرو گے تو تمہارے فکر کی نورانیت ختم ہو جائے گی. اور انہوں نے فرمایا کہ اگر تم شہوات میں اپنے آپ کو غرق کرو گے تو تمہاری بصیرت ختم ہوتی چلی جائے گی. آنکھوں کو اگر شہوات میں غرق کرو گے تو بصیرت ختم ہوتی چلی جائے گی. اگر فضول باتوں میں وقت گزارو گے تو حکمت کی باریکیاں تمہیں سمجھ میں نہیں آئیں گی. علم مل گیا، عمل کرو، عمل کرو گے راستہ صحیح ہو جائے گا. حقوق کا معاملہ یہی ہے، ایک ایک کر کے حقوق ادا کرو جو اللہ نے واجب کیے، آپ کی زندگی بالکل صحیح ہو جائے گی. جو آپ کو نہیں آتا وہ خدا سکھا دے گا، وہ زبان پہ آپ کے جاری کر دے گا. صحیح ہے؟ اب میں ایک پھر بھی ایک ذکر عرض کر دیتا ہوں کہ بھائی انسان جو سوچتا ہے کہ مثلا میں کچھ کروں تو مجھے ایک بات سمجھ میں آئی، وہ میں آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں. درود بھیجے گا محمد و آل محمد پر، صلی علی محمد و آل محمد. مولا کی حدیث سے شروع کروں گا. قلب میں نے آپ کو بتا دیا تھا، میں چاہ رہا ہوں آپ کا وقت اچھی طرح استعمال کروں، اور اس میں میرا ذہن کنفیوز ہو رہا ہے کہ میں کس کس کو فوراً آج کہنا ہے مجھے. میں نے قلب عرض کیا تھا آپ کی خدمت میں کہ انسان کے غیر مادی وجود میں ایک حصہ ہوتا ہے جس سے وہ علم حاصل کرتا ہے. یہ جو ابھی روایت تھی کہ جو عمل کرو گے تو خدا علم دے گا، وہ علم کہاں دے گا؟ قلب پہ دے گا. اب ایک روایت ہے، امام نے یہ فرمایا کہ میں نے قلب کی نورانیت کو سب سے زیادہ کہاں دیکھا ہے؟ قلب کی نورانیت سب سے زیادہ کہاں ہے؟ میں عین روایت کے الفاظ عرض کروں گا، تین جملے پہ مشتمل ہے تاکہ غلطی نہ کروں. درود بھیجے گا محمد و آل محمد پر. اس روایت سے میرا تعلق بہت پرانا ہوا، 1984 میں میں طالب علم بنا. تو جب میں طالب علم بنا تو پتہ نہیں کسی استاد نے مجھے بتایا، یہ میرے ذہن میں آیا کہ میں ہر رات سونے سے پہلے ڈائری میں ایک روایت کہیں سے پڑھ کے لکھوں گا. میں ایک زمانے میں ڈائری لکھتا تھا، ہر رات سونے سے پہلے ایک صفحہ لکھتا تھا، اس میں پتہ نہیں کیا کچھ لکھتا تھا. پتہ نہیں کیسے میرے دماغ میں آ گیا کہ ہر رات جہاں میں ادھر ادھر کی باتیں لکھ رہا ہوں کہ میرے دن میں کیا ہوا، ایک روایت نیچے لکھوں گا، ان روایتوں میں جو ان دنوں میں میں نے لکھی تھیں یہ روایت مجھے کہیں سے ملی تھی. اس وقت مجھے نہیں پتا تھا کہ اس کے تین حصے ہیں، مجھے لگا جیسے ایک ہی ہے، بعد میں پتا چلا تین ہے، بعد میں پتا چلا تین نہیں، تین سے بھی بہت زیادہ ہیں، دس بارہ حصے تک آئیے بات. لیکن بہرحال میں تین حصے والی حصے کو آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں. تو یہ پھر مجھے یہ روایت اتنی اچھی لگی کہ مجھے زندگی میں کبھی بھی کوئی کہتا تھا کہ آپ مجھے کچھ نصیحت لکھ کے دیں تو میں زندگی میں دسیوں سال تک یہی روایت لکھ کے دے دیتا تھا. میں کہتا یہ نصیحت ایسی ہے کہ اس سے بڑھ کر یہ بہت چیزوں کو راستہ کھول دے گی. تو میں آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں، یہ آپ کا ذکر بھی ہے، اب میں اس کے اوپر تھوڑا سا آرائز پیش کروں گا اپنی سلامتی کے لیے، فکری، جسمی، روحی، نفسی. انشاءاللہ اپنے مرحومین کی مغفرت کے لیے، والدین کی مغفرت کے لیے درود بھیجیں، محمد و آل محمد صلی علی محمد آل محمد. عجل وقت کے امام پہ کہ ہم پر بے پناہ احسانات ہیں، وقت کے امام کے ہم پہ بہت احسانات ہیں، ہم ان احسانات کو نہیں جانتے، انجانے میں بھی کم سے کم ان احسانات کو قبول کرتے ہوئے امام کے حضور عرض ادب کے لیے کہ مولا آپ کے احسانات ہم پر بہت ہیں ہم نہیں پہچانتے، درود بھیجے محمد و آل محمد پر. صلی علی محمد آل محمد وعجل فرج. یہ روایت مستدرک الوسائل میں، مستدرک الوسائل مستند کتابوں میں سے ایک ہے، جو لوگ مجتہد بنتے ہیں وہ اس کتاب سے ضرور پڑھتے ہیں، اس کی روایت مستند سمجھی جاتی ہیں. مستدرک الوسائل میں مولا چھٹے سرکار سے روایت ہے، ان کی ذات پہ درود بھیجے گا، محمد و آل محمد صلی علی محمد آل محمد وعجل فرج. میں ڈرتا ہوں بعض اوقات کوئی کہے گا کہ مولانا آپ آدھا ٹائم درود میں کروا کر میٹر کم کر دیتے ہیں. روزانہ صبح 140 مرتبہ درود پڑھو نبی اور اولاد نبی کے فرد فرد کو یاد کرتے ہوئے، دل سے پڑھو، آپ کے دل کو وہ لائٹ ملے گی جو آپ احساس کریں گے. روزانہ صبح 140 مرتبہ اللہم صل علی محمد آل محمد وعجل فرد فرد کو یاد کرتے ہوئے پڑھو، رابطہ بنانے کی کوشش کر، رابطہ بنا. اب میں آپ سے اور وقت نہ لوں. فرمائے طلب تو نور القلب فوجدتہ فی التفکر والبکا وطلبت الجواز علی الصراط فوجدتہ فی الصدقہ وطلبت نور الوجہ فصلت فوجدتہ فی صلاۃ اللیل. مولا نے فرمایا کہ میں نے دل کی نورانیت ڈھونڈی، یعنی دل کی نورانیت کہاں سے ملتی ہے لوگوں کو بتانے کے لیے. فرمایا میں نے دل کی نورانیت کا سبب ڈھونڈا تو وہ کہاں ملا؟ فرمایا فوجدتہ، لوگوں کو بتانے کا انداز ہوتا ہے امام کا، کہاں ہے؟ تفکر والبکا، غور و فکر اور گریہ و زاری. تو آپ کو دل کی نورانیت چاہیے تو آپ ہمیشہ اپنے دن میں ایک اپنے 24 گھنٹے میں غور کیجئے گا، آپ اس 24 گھنٹے میں کب خدا کی راہ میں روئے؟ اگر روئے ہیں چاہے نماز میں غیر نماز میں، اس کا مطلب ہے آپ کا دل نورانیت کی طرف جا رہا ہے. اور اگر 24 گھنٹے میں ایک دفعہ بھی نہیں روئے، اس کا مطلب کیا ہے؟ آج آپ کی نورانیت میں کوئی خاطر خواہ اضافہ نہیں ہوا، شاید کمی ہوئی ہو. بہت ضروری. اور تفکر، مثلا میں نے عرض کیا صبح 140 مرتبہ درود پڑھیں اور تفکر کریں اس میں کہ مثلا نبی کی ذات، امیر المومنین کی ذات، بی بی کی ذات، تمام کی ذوات مقدسہ پہ سوچتے ہوئے ایک ایک کر کے ایک ایک کر کے تفکر تفکر انجام دیں. اور گریہ، اچھا گریہ کے لیے کیا کریں؟ بعض اتنے خوش نصیب ہوتے ہیں نماز پڑھتے ہیں نماز میں گریہ آتا رہتا ہوں، اللہ کے حضور کو احساس کرتے ہیں، خشیت خدا کو احساس کرتے ہیں. زیادہ تر لوگ، بدقسمتی سے مجھے کہنا پڑ رہا ہے، زیادہ تر لوگوں کے دلوں میں کچھ نہیں ہو پاتا، پتھر کی طرح سخت بنے ہوئے. نہ عبرت ہے نہ نصیحت ہے نہ رحم ہے، کچھ نہیں ہے الہی صفات میں سے، نعوذ باللہ تعالی. ان کو چاہیے زیادہ گریہ کریں، اپنے اوپر گریہ کریں ہم کس مصیبت میں پھنس گئے. تو خدا سے تک کلام کرنے کی کوشش کریں، سجدے میں غیر سجدے میں. یہ آپ نے دیکھا ہوگا ایرانی، کبھی آپ ایران گئے ہوں مجلسوں کے آخر میں وہ لوگ 10 مرتبہ پڑھتے ہیں، مولانا بھی پڑھتے ہیں، میں مولانا سے بھی سیکھا، بسمک العظیم العظم العزل اجل الاکرم ہے، اس کے بعد یا اللہ 10 مرتبہ کرتے ہیں. یہ آپ اپنی نماز کے بعد کیوں نہیں کر لیتے؟ نماز کے بعد 10 مرتبہ خدا کو سوچ کے کہ یا اللہ 10 مرتبہ پڑھوں، شاید آنکھوں میں آنسو آ جائیں. ہر 24 گھنٹے میں کوشش کریں 2-3 دفعہ تو خدا کی وجہ سے دل پگھلے. اگر آپ یہ کر رہے ہیں آپ کی نورانیت بڑھے گی. نورانیت بڑھے گی کیا مطلب؟ آپ کو وہ علم ملے گا جو جس میں جہالت نہیں آتی، اور وہ بلا عمل نہیں ہوگا، وہ علم ایسا ہوگا جو عمل اپنے ساتھ کھینچ کے لے آئے گا. یہ جو ہمارے پاس علوم کا ڈھیر لگا ہوا ہے نا اور عمل نہیں ہے، یہ خدا متعال نے سورہ جمعہ میں اس کی مثال عجیب سی دی بھی، آپ کو معلوم ہے یحمل اسفارا. تو وہ علم وہ نہیں ہوگا جو ایسے ڈھیر لگتا رہے، نہیں، وہ عمل لے کر آئے گا. کون سا علم؟ جو خشیت خدا کے نتیجے میں آئے گا. طریقہ میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا، ذکر بھی عرض کر دیا، طریقہ بھی عرض کر دیا. نماز کے بعد 10 مرتبہ یا اللہ بولیں، اللہ کی طرف غور کریں، دل میں خشیت سوچیں. اور تسبیح پڑھنے کا میں نے مشہور طریقہ پتہ نہیں کتنی دفعہ میں عرض کر چکا ہوں، آپ کا وقت نہیں لوں گا. اگر کوئی تسبیح ڈھنگ سے پڑھے گا اس کے دل میں خشیت خدا بڑھے گا اسپونٹینیسلی، اسی لمحے میں اگر تسبیح ڈھنگ سے پڑھے گا. اور ڈھنگ میں بتا چکا ہوں، اتنی دفعہ بول چکا ہوں کہ اب دوبارہ دہرانے کی مجھ میں ہمت نہیں ہے، آپ کا ٹائم بھی لگے گا اس میں. تسبیح ڈھنگ سے پڑھیں، سوچ سمجھ کے پڑھیں، آہستہ آہستہ پڑھیں، اور ایسے پڑھیں جیسے دل سے آواز نکل رہی ہے، یا اللہ، اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر. فوری خوف و خشیت دل میں احساس کریں گے تسبیح ختم ہونے سے پہلے، اگر یہ طریقے سے پڑھ لیں انشاءاللہ. درود بھیجیں محمد و آل محمد، صلی علی محمد آل محمد. اور یہ خوف و خشیت آپ کے دل میرے دل میں آئے نا، اور یہ نورانیت آنے لگی، تو مثلا 140 مرتبہ درود عرض کیا، 10 مرتبہ یا اللہ عرض کیا نمازوں کے بعد، اور یہ تسبیح پڑھنے کا طریقہ، یہ 2-3 باتوں کو عمل کر لیں، اور آپ کے دل میں اتنی مرتبہ خوف خدا کی وجہ سے آنکھیں بھیگ بھی گئیں. شیخ عباس قمی نماز جعفر تیار کے بعد لکھتے ہیں کہ اگر کسی کی آنکھ میں مچھر کے پر کے برابر بھی آنسو آ جائے اس نماز کے بعد تو قبولیت کی نشانی ہے. اگر 3 دفعہ دن میں 3 نمازوں کے بعد 10 مرتبہ یا اللہ کہے، تسبیح پڑھ رہا ہو، صبح کو 140 مرتبہ درود پڑھ رہا ہو، ان سب سے مچھر کے پر کے برابر بھی آنسو آ جائے اس کے ذہن میں، آنکھوں میں، خدا کے خوف کی خاطر، اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب اس کا دل نورانی ہونے کی طرف جا رہا ہے. دل نورانیت ہو رہا ہے کیا مطلب؟ ایسا علم ملے گا جو عمل لے کر آئے گا، خود بخود اس کو اذکار بھی ملیں گے، خود بخود اعمال بھی ملیں گے. لیکن صرف ایک شرط، کیا ہے؟ حقوق کے معاملے میں کوتاہی نہ کرے، ورنہ کوئی ذکر ساتھ نہیں دے گا. والدین کے حقوق ادا نہ کرے، روزانہ پورا قرآن پڑھ لے، کچھ نہیں ہوگا، مشکل میں پھنسا رہے گا. حقوق کے معاملے میں بہت سخت معاملہ. امام نے فرمایا، طلبت نور القلب فوجدته في التفكر والبكاء. نور قلب چاہی تو اس کو غور و فکر اور بکا میں پایا، اور دونوں کا کمبینیشن میں نے آپ کو عرض کر دیا کیسے حاصل ہو سکتا ہے. وَطَلَبْتُ الْجَوَازَ عَلَى الصِّرَاطِ فَوَجَدْتُهُ فِي الصَّدَقَةِ. یہ چاہا کہ پلِ صراط پہ سے گزرنا آسان کیسے ہو، تو اس کو صدقے میں پایا. صدقہ دے، صراط پہ سے گزرنا آسان ہوگا. اب جیسے ہی میں نے آپ سے کہا نا، آپ کے اور میرے ذہن میں فوراً آئے گا یہ وہ پل صراط ہے جو محشر کے بعد ہے. وہ ہے وہاں پل صراط، ہر روز یہاں پل صراط ہے. جس پل صراط پہ وہاں گزرنا پڑے گا اس کی نشانی یہاں ہر روز ایک پل صراط ہے. ہمیں صرف پتہ نہیں کہ یہ پل صراط تھا. آپ زندگی میں کسی جگہ پہ پہنچیں گے، 2 میں سے 1 فیصلہ کرنا ہے، یہ پل صراط ہے. اس کا حق دوں یا نہیں دوں، یہ پل صراط ہے. صحیح فیصلہ کیسے کریں گے؟ صدقہ دیا کرو، صدقہ دیا کرو. امام نے فرمایا ایک اور فرمان میں بڑا عجیب، بہت نفیس، فرمایا صدقہ مخفی صدقہ. مخفی صدقہ انسان کی غلطیوں کو ختم کر دیتا ہے. غلط فیصلے سے بچنا ہے تو کیا کرو؟ پرخلوص صدقہ دو. کیا پرخلوص صدقہ ہمیشہ پیسہ ہوتا ہے؟ نہیں، صدقہ پیسہ بھی ہوتا ہے، اس سے بڑے صدقے ہوتے ہیں. اس سے بڑے صدقے کیا ہوتے ہیں؟ کسی بچے کو ہنس کے دیکھ لو کہ وہ خوش ہو جائے، یہ صدقہ ہے. ہاں، صدقے سے محروم کیوں کر رہے ہو؟ اگر میں چہرہ ایسا بنا کے رکھوں کہ بچے ویسے ہی مجھ سے بھاگ جائیں، محروم کیا اپنے آپ کو تم نے صدقے سے؟ بچوں کو خوش کرو، یہ صدقہ ہے. نبی فرماتے ہیں رکاوٹوں کو دور کرو راستے سے، صدقہ ہے. کوئی بیمار ہے، خدا نہ کرے مشکل میں ہے، دو جملے ہمدردی میں بول دو، صدقہ. پیسہ ہے تو پیسہ بھی دے دو. کچھ نہیں کر سکتے صدقے میں، رات کے وقت میں، تاریکی میں، تنہائی میں ہاتھ اٹھاؤ، دوسروں کو دعا دو، صدقہ ہے. اور کیا ہوتا ہے؟ تو کیوں محروم کر؟ اگر کوئی صدقہ دے تو کیا ہوگا؟ امام فرمانے صراط پہ سے آسانی سے گزر جائے گا. کون سا صراط؟ یہی جو دنیا میں پلے صراط آتے ہیں، دو فیصلے کرنے ہوتے ہیں، فیصلے غلطی کرتا ہے، اس میں آسانی ہو جائے گی اگر یہ صدقہ دیتا رہے. کیا مطلب؟ یعنی یہ دن میں خدا کی خاطر کچھ اچھے کاموں کو کرتا رہے، جس میں سے ایک اچھا کام پیسہ دینا ہے، ایک اچھا کام دوسروں کے سامنے خوش رہنا ہے تاکہ وہ اچھائی احساس کر. اور میں اور عرض کروں صدقہ، بہت بڑا ایک صدقہ، وہ کیا ہے؟ عزت دو. عزت دو اس کو جس کو کوئی عزت نہیں دے رہا ہے، اس کو عزت دو. اتنا بڑا صدقہ ہے، کروڑوں روپے وہ کام نہیں کر سکیں گے جو یہ کر دے گا. عزت دو. خدا کیا چاہتا ہے ہم سے؟ خدا یہ چاہتا ہے کہ تم خدا کی نعمتوں کا چینل بن جاؤ. خدا جس کو عزت دینا چاہتا ہے تم اس کو عزت دو، اس کا مطلب ہے تم خدا کے کام میں چینل بن گئے ہو. یہ خدا چاہتا ہے ہم سے. تو امام نے فرمایا طلب تو نور القلب، میں نے نور قلب ڈھونڈی اور اس کو تفکر و بکا میں پایا، اور طلب تو الجواز علی الصراط، کو چاہتا ہے صراط پہ سے آسانی سے گزرے تو صدقے میں پایا. اور میں نے صراط کی تفصیل آپ کی خدمت میں عرض کی. صراط صرف محشر والا صراط سمبولک ہے، اس کے نتیجہ ہے، وہ اصل صراط یہاں ہے. اس لیے فرمایا صراط و علی نمسکو، علی کا راستہ جس پہ ہم چلیں گے. یہ ہم سے کہا، یہ کیوں امام کا کیوں کہا گیا کہ یہ پل صراط شمشیر سے زیادہ باریک زیادہ باریک ہے، شمشیر زیادہ تیز ہے؟ کیا مطلب ہے اس کا؟ تم دنیا میں حق پہ چل کے دیکھو، پھر دیکھو کیا ہوتا ہے، شمشیر آتی ہے نہیں آتی ہے. اور سب سے بڑی شمشیر عرض کروں، سب سے بڑی شمشیر ہمارے نفس کی شمشیر ہے، جس سے لڑنا پڑے گا، ہمیں کچوکے لگاتی رہے گی. تم ذلیل ہو گئے، تم آخیر ہو گئے، تم یہ ہو گئے، آپ کو اس سے لڑنا پڑے گا. نہیں ہوا عزت خدا کی طرف سے. عزت کیوں 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 بندوں سے عزت ڈھونڈوں؟ کیوں؟ خدا کم ہے عزت دینے والا؟ کیوں بندوں سے عزت ڈھونڈوں؟ لیکن توحید کہاں ہے ہمارے اندر؟ ہر ایک کو اکڑنے کی خواہش ہے، ہر ایک کو نمائش کی خواہش ہے. پھر بولتے ہیں ہماری قوم کی طاقت کم کیوں ہو رہی ہے؟ قوم کی طاقت تم کو بڑھانی، کمزوروں کو عزت دو، کمزوروں کو عزت دو، صدقہ ہے. اللہم صل علی محمد وآل محمد وعجل فرج. بعض وقت میں ایسا ہوتا ہے بولتے بولتے مجھے لگتا ہے میں اپنے آپ سے بولنے لگا ہوں، تو میں بھول جاتا ہوں کہ آپ بھی بیٹھے تو میں آپ کی تھکاوٹ بھول پر مجھے جب میں واپس آتا ہوں تو مجھے یاد آتا ہے کہ بھائی اتنے لوگ بیٹھے ہیں، یہ بھی تو تھک گئے ہوں گے. تو آپ اپنی تھکاوٹ کو دور کرنے کے لیے درود بھیجیں، محمد وآل محمد صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرج. طلب تو نور القلب، نور قلب کہاں؟ تفکر و تفکر والبکا. طلب تو جواز علی الصراط فوجدته فی الصلاۃ. اب یہ آخری چیز بہت عجیب ہے. طلب تو نور الوجه فوجدته في صلاة الليل، امام فرما رہے ہیں میں نے چہرے کی نورانیت چاہی، اس کو نماز شب میں پایا ہے. یہ جو وجہ کی نورانیت ہے، معذرت کے ساتھ عرض کروں گا، دیکھیں ایک یہ چہرہ ہے، وجہ عربی میں چہرے کو کہتے ہیں، یہ چہرہ ہے، صحیح ہے، یہ چہرہ اس کی نورانیت کی بات کر رہے ہیں امام، ایک یا نہیں ہماری روح کا کوئی چہرہ ہے، ہماری روح کا بھی ایک چہرہ ہے، صحیح ہے. یا ایک اور مسئلہ ہے، معذرت کے ساتھ عرض کر رہا ہوں، بالکل عوامی زبان میں چہرہ سمبولک ایکسپریشن ہے ہماری پرسنالٹی کا. آپ کسی آدمی کو ہاتھ سے نہیں پہچانتے، چہرے سے پہچانتے. تو امام فرما رہے ہیں تم کو اپنی پہچان میں نورانیت چاہیے تو نماز شب پڑھو. صرف چہرے کا مطلب چہرہ نہیں ہے، یہ بھی ہو سکتا ہے، لیکن اصل کیا ہے، تمہاری پہچان میں کتنی نورانیت ہے. کسی کی پہچان میں خوف ہے، اس کو دیکھ کے لوگ ڈرتے ہیں، کسی کی پہچان میں شو بازی ہے، سب کو پتا ہے شو بازی کرتا ہے، کسی کی پہچان میں مکاریت ہے، سب کو پتا ہے بہت مکار انسان ہے، کسی کی پہچان میں نورانیت ہے. امام کہہ رہے ہیں تم کو اپنی پہچان میں نورانیت چاہیے نا، نماز شب پڑھو. کیا مطلب؟ یہ نماز شب تمہارے وجود کے ہر حصے کو اتنا اچھا کر دے گی، تمہاری پہچانیت میں نورانیت آ جائے گی. یہ بہت بڑی بات ہو گئی، پورا کیریکٹر چینج ہو جائے گا، صحیح ہے. بس تین باتیں آج پتہ چل گئیں، آپ کو پہلے سے بھی پتا ہوں گی شاید، میں نے اصرار کر کے دوبارہ سے اس کو اور طریقے سے بیان کر دیا. نور قلب، تفکر والبکا، عرض کر دیا طریقے کا. تسبیح 140 درود 10 مرتبہ یا اللہ. طلبت الجواز علی الصراط، اور صراط کا مطلب صرف وہ نہیں بلکہ یہاں پر بھی جو ہر وقت صراط بنتا رہتا ہے، اس میں آسانی سے صحیح فیصلہ کروں، صدقہ دو. اور مولا کا فرمان عرض کر دیا، مخفی صدقہ انسان کی غلطیوں کو ختم کر دیتا ہے، صحیح فیصلے کرنے لگتا ہے، صراط اس کے لیے آسان ہو جاتی ہے. آخری بات فرمائی کہ طلبت نور الوجه، چہرے کی نورانیت. تو فرمایا کہ میں نے یہ بھی عرض کر دیا کہ چہرے کی نورانیت، ایک یہ چہرہ ہے، ایک روح کا چہرہ ہے، اور ایک چہرہ کا مطلب پہچان، پہچان آپ کی نورانی ہو جائے گی. اب ایک روایت مولا چوتھے سرکار سے عرض کروں گا، درود بھیجے گا محمد و آل محمد، صلی اللہ علیہ محمد وعجل. امام فرماتے ہیں روایت میں یوں لکھا ہے، یہ روایت علل الشرائع سے ہے، مسند کتاب. لما سئل عن علة كون المتحجدين بالليل من احسن الناس وجها، امام سے پوچھا گیا کہ مولا جو لوگ نماز شب پڑھتے ہیں ان کا چہرہ اتنا خوبصورت کیوں ہوتا ہے؟ کسی پوچھنے والے نے پوچھا، سوال کیا گیا کہ کیوں جو متحجد باللیل ہوتے ہیں ان کا چہرہ تمام انسانوں میں اچھا ہوتا ہے. اب اس چہرے کا مطلب کیا ہو سکتا ہے؟ تین، یہ چہرہ، روحانی چہرہ، اور پہچان، نماز شب پڑھنے والے کی پہچان معاشرے میں اچھی ہے. امام نے فرمایا، اب غور سے دیکھیے گا اس میں، آپ ماشاءاللہ سن رہے ہیں، لِأَنَّهُمْ خَلَوْا بِاللَّهِ، چونکہ یہ لوگ تنہائی میں خدا سے بات کرتے ہیں. جب یہ تنہائی میں خدا کے ساتھ ہوتے ہیں، فَكَسَاهُمُ اللَّهُ مِن نُورِهِ، تو خدا ان کے اپنے نور سے ان کو پہنا دیتا ہے، خدا اپنے نور سے ان کو اڑھا دیتا ہے. اور خدا جب ان کے اپنے نور سے ان کو اڑھا دیتا ہے تو ان کے سارے نقص و عیب چھپ جاتے ہیں، ان کی پہچان نورانی ہو جاتی ہے. یہ سب کس کو نصیب ہو رہا ہے؟ جو تنہائی میں خدا کے ساتھ گفتگو کرنے کو تیار ہو گیا ہے. اللہم صلی علی محمد و آل محمد و عجل. عزیزان محترم، قوانین الہیہ آپ کی اور میری زندگی میں جو قوانین نافذ ہونے وہ اہل بیت نے بتا دیا. صرف عمل، عمل چاہیے، اور بہت زیادہ عمل نہیں کر سکتے، چھوٹے چھوٹے کریں اعمال انجام. دیکھیں ہم نے پتہ نہیں کتنی چیزیں آج کہہ دی ہوں گی، آپ کہیں مولانا یہ اتنے ڈھیر سارے ہم نہیں کر سکتے، کوئی بات نہیں، ایک پوائنٹ لے لو، تسبیح صحیح کر لو. تین باتیں کہیں تھیں میں نے تفکر و بکا کے لیے، 140 مرتبہ درود اہل بیت کے نام کو سوچ سوچ کے، یا اللہ 10 مرتبہ تسبیح طریقے سے، آپ ایک پوائنٹ ہو، آپ کو میں 10 مرتبہ نماز کے بعد یا اللہ کہوں گا، لیکن کنسنٹریشن، توجہ کے ساتھ کہنا، خود بخود دل پگھلے گا. دل پگھلانا ہے سب سے بڑا مسئلہ ہے. اور جیسے آپ یہ کام کرتے ہیں اذان محترم الحمدللہ رب العالمین، آپ کا پزل بالکل صحیح ہونے لگتا ہے، آپ کی زندگی صحیح جاتی ہے. اس کام کو آپ اپنی زندگی میں ضرور آزمائیں. اور میں ایک بیچ میں ایک بات کہہ چکا ہوں، دوبارہ ایک بات ڈر کے مارے کہہ رہا ہوں، آپ اس کو برا نہیں مانیے گا. مجھے اس بات کا بہت ڈر لگا ہے کہ بہت سارے لوگ زندگی میں ان اچھائیوں کا تجربہ کیے بغیر مر جاتے ہیں. یہ بدقسمتی ہے، بہت سارے لوگ ان اچھائیوں کا تجربہ کیے بغیر مر جاتے ہیں. وہ ہمیشہ سوچتے رہتے ہیں کریں گے. مت سوچو، مر جاؤ گے اسی میں. ابھی فیصلہ. اور میں آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں، اپنے 40 سال مجھے بھی طالب علم بنے ہوئے ہو گئے، میں آپ کو عرض کر رہا ہوں، اس فرش کی وہ برکتیں ہیں جو ہمیں نہیں پتہ ہے. اس فرش کی وہ برکتیں ہیں، فرش اعضا کی، ہمیں نہیں پتہ ہے. یہاں بیٹھے ہوئے نا، صحیح فیصلہ کر لینا، ایک دفعہ یہاں سے اٹھ گئے اب فیصلہ نہیں ہوگا. فیصلہ کرنا یہیں بیٹھے بیٹھے کرنا. دسیوں دفعہ یہ بات کہہ چکا ہوں، اتنی مجلسیں میں نے بھی پڑھی ہیں نا، لوگوں کے اوپر اثر ہوتے دیکھا ہے، نہیں، یہ سب مسئلہ ہے. یہیں بیٹھے بیٹھے فیصلہ کرو، میں نے کرنا یا نہیں کرنا. آپ اہل بیت کی نورانیت میں رہیں گے پھر انشاءاللہ. اس نورانیت سے اپنے آپ کو محروم مت کریں. ماشاءاللہ دیکھیں، آپ وہ ہیں جن کے غم کو امام حسین دیکھنا چاہ رہے ہیں. اگر سید الشہداء توفیق نہ دیتے، آپ خود بتاؤ، دل پہ ہاتھ رکھ کے بتانا، میں مبالغہ تو نہیں کر رہا ہوں کوئی، اگر سید الشہداء توفیق نہیں دیتے آپ مجلس میں آ سکتے تھے؟ اگر سید الشہداء اپنی عزا کا دروازہ ہم پہ بند کر دیتے تو ہم ان کی عزا میں آ سکتے تھے؟ نہیں آ سکتے تھے، خدا شاہد ہے، نہیں آ سکتے تھے. یہ کہ سید الشہداء نے اپنی عزا کا دروازہ ہم پہ کھولا ہوا ہے، اس کا مطلب کیا ہے؟ سید الشہداء ہمیں اپنے غم میں روتا دیکھنا چاہ رہے ہیں، وہ چاہ رہے ہیں کہ ہم روئیں. اور جیسے ہی یہ کام ہوتا ہے، آپ کو ایک سعادت ملی ہوئی ہے، دیکھیے آپ کا دل تو خود بخود رونے کو تیار ہوا ہوا ہے. آپ کے لیے تو ترقی کرنا کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے، اتنا آسان ہے. سید الشہداء کے چاہنے والے ہیں، سید الشہداء کے غم میں رونے والے ہیں، الحمدللہ رب العالمین. اور آج ان کے فرزند کی شہادت کی شب ہے. اللہ اکبر، اللہ اکبر، یا اللہ. جن کا لقب ہی سید الصابرین ہے، اللہ اکبر. ایک روایت کا جملہ ہے، بعض علماء بھی پڑھتے ہیں اور اس میں کچھ نے شک بھی کیا ہے، لیکن بہرحال پڑھتے بھی ہیں، کہ جب مولا سید الشہداء آخری الوداع کے لیے مولا سید سجاد کے پاس آئے، مولا سید سجاد نے کہا، بابا میں آپ کے دفاع کے لیے جاؤں گا. کہا، نہیں بیٹا، تم نہیں جاؤ گے. اب اس کو تمثیل میں عرض کرتے ہیں، کہتے ہیں میں نے شمشیر سے جہاد کیا، تمہیں زنجیر سے کرنا. تمہیں فَلْيَبْكِ الْبَاكُونَ وَلْيَنْدُ بِالنَّادِبُونَ، اس پہ رونا ہوگا، اس پہ رونا ہوگا. فرمایا ہم نے شمشیر سے جہاد کیا، بیٹا تم کو زنجیر سے کرنا ہے. تمثیلاً بیان کرتے ہیں، ہمارا خون کربلا میں بہا ہے، تمہارا کربلا سے شام تک بہے گا. مولا چوتھی امام، اللہ اکبر. ایسی روایت نہیں ہے، طریقہ نہیں ہے کہ ہم لوگ غیر عاشور کے دن عاشور کے مصائب میں سے کچھ پڑھیں، لیکن ایک جملہ کہے بغیر نہیں رہ پاؤں گا، سلام اس فرزند پر جب خیمے سے باہر تشریف لائے تو سر کو اٹھایا اور دیکھا، السلام علیکم یا بات. کسی امام کی امامت اس انداز میں شروع نہیں ہوئی تھی. اللہ اکبر. اماموں کے معاملات کچھ اور ہیں، ظاہر ہے امتحانات کچھ اور ہیں. آپ میں سے کچھ کے شاید والدین کا انتقال ہو چکا ہو، انشاءاللہ سب کو خدا محفوظ فرمائے. جس نے اپنے باپ کا جنازہ دیکھا ہو تو جب یہ خبر ملتی ہے تو پہلی خواہش یہ ہوتی ہے باپ کا جنازہ احترام سے اٹھ جائے. میرے مولا وہ مظلوم ہے جس کے بابا کا لاشا پامال ہوا ہے. وہ مظلوم ایک موقع آیا جب 11 محرم کو بے کجاوا اونٹوں پہ سوار کرنے لگے. خدا کے حکم سے مولا کی حالت ایسی تھی کہ جب سوار کرتے تھے ادھر سے تو وہ ادھر گر جاتے تھے. اس مظلومیت کے عالم میں مولا کو سوار کیا گیا کہ بعض روایات کے مطابق پاؤں کو اونٹ کے نیچے سے باندھ دیا گیا. مولا گویا جب بلندی پر تشریف لائے ایک نظر مقتل کو دیکھا، بابا کا بھی گھوڑوں کا پھل لاشا پڑا. غم کی اتنی شدت آئی کہ جیسے روح پرواز کرنے والی ہو. بی بی زینب محافظہ امامت ہے، تشریف لائی کہا سید سجاد قبضہ کرو، تمہارے بابا کا لاشا دفن ہوگا، یہاں پہ روزہ بنے گا، یہاں پہ ماتم کرنے والے رکھے. وہ مظلومیت امام، مظلومیت امام. مسلم کوفی روایت کرتا ہے عزیزوں، میں 2-3 روایتیں بس پڑھوں گا. مسلم کوفی روایت کرتا ہے گویا 12 محرم کا دن ہونا چاہیے، یعنی واقعی کربلا کے صرف 2 دن بعد، یا 13 محرم کا دن ہونا چاہیے. مسلم کوفی روایت کرتا ہے، کہتا ہے کوفہ میں قافلہ داخل ہوا، قافلے کے آگے آگے ایک جوان تھے جن کے گلے میں توق تھا، ان کے پاؤں میں زنجیریں بندھی ہوئی تھی. مسلم کوفی کہتا ہے زنجیروں سے خون بہ رہا تھا. ارے مسلم کوفی اگر تو شام آتا تو گلے کی ہڈی کی سفیدی بھی دیکھ لیتا. مولا سید سجاد کے غم، بیبیوں کے ساتھ چلنا اور شام کا بازار، شام کا بازار. ایسا میں 2 روایت کی زحمت دوں گا، مجھے مصائب پڑھنے کی مہارت نہیں ہے، لیکن میں چاہتا ہوں غم میں شریک ہو جائے ہم لوگ. ایسا اب ایک روایت پڑھوں گا اس پر کہ مولا نے ان آنسوؤں کی قیمت دی ہے، ان آنسوؤں اور ماتموں کی قیمت دی ہے. ذرا دکھ میں ساتھ رہو اور اس مصائب کا حصے کو بھی اپنے ذہن میں رکھو، اپنے بچوں کو بھی بتاؤ کہ دیکھو یہ جو ہم ماتم کرنے کھڑے ہوتے ہیں نا، اس کی مولا نے قیمت دی ہوئی ہے. 11 محرم کے دن گویا جب بیبیاں جنازے پر تشریف لائی ہیں اور بی بی زینب کبریٰ نے سید الشہداء کے لاشے پر بین کرنا شروع کیا تو شمر لائین یا عمر سعد مولا چوتھے امام کے پاس آیا اور اس نے کہا کہ سید سجاد بیبیوں سے کہو ماتم بند کرے اور چلے. امام خاموش رہے. معذرت چاہتا ہوں، اسرائیل نے کوڑا امام کی قبر پہ مارا، امام کی قبر خاموشی جھک گئی، اسرائیل نے ایک اور کوڑا مارا، امام کی قبر اور جھکی. پھر یہ لائن بار بار کوڑے مارتا تھا. بی بی زینب کبریٰ سلام اللہ علیہا نے دیکھ لیا، وہ نزدیک تشریف لائیں، کہا کہا سجاد ہم چلنے کو تیار ہیں. کہا پھپھی اما آپ بابا کے لاشے پہ ماتم کریں، سجاد کوڑے کھائے گا. عزیزوں جب مولا پانچویں امام اپنے بابا کے لاشے کو غسل دے رہے تھے، کبھی کوڑوں کے نشان پہ روتے تھے، کبھی زنجیروں کے نشان پہ روتے تھے.
نہ جائے ماتم ہے اس وقت.